أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف آپ لوگ؟ Excited ہے؟ ہونا بھی چاہیے. کس بات پہ؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کس بات کا؟ جی ماشاءاللہ ارم کو صحیح بات سمجھ آگئی کہ آج ہم ایک اور سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں اور وہ 20 بارہ. دل کی کیا حالت ہے؟ ہر جگہ اپنے دل کو ٹٹولا کرے. وہ ایک روایت ہے نا جس کا خلاصہ ہے کہ 3 مقامات پر اپنے دل کو دیکھو، تنہائی میں اور قرآن پڑھتے ہوئے اور اسی طرح ایک اور جگہ، اور اگر وہاں دل کو حاضر نہ پاؤ تو فکر کرو. تو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ لوگ تو سالگرہ ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ منائیں گے نا، اپنے آپ کو ہی دیکھتے ہیں. ہماری اب خوشیاں، ہمارے جذبے، ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہیں. آپ کے بچے 20ویں سال میں لگے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ بیٹا 20 سال کا ہو تو ماں کی کیا خوشی ہوتی ہے؟ تو جو قرآن کے اگلے قدم پہ، اگلی سیڑھی پہ قدم رکھے اس کا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لگتا ہے کہ سیڑھی پہ اپنی توحید کی ساری ہی معرفت دے دی ہمیں. تو آئیے تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ آج کے سبق کی، اور اس کے بعد پھر ہم ڈائریکٹ تفسیر شروع کریں گے. ریڈی ہیں آپ لوگ تلاوت کے لیے؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت تو نہیں؟ کیسے سننی ہے؟ جی الحمدللہ بالکل فوکسڈ ہو کے، اور اس طرح سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں اور اللہ تعالیٰ یہ سوال جواب مجھ سے کر رہا ہے، کیونکہ آج کے سبق میں بہت سارے توحید کے دلائل اور واحد متکلم کے سیکھے ہیں. آپ کے لیے چھوٹی سی ایکٹیویٹی یہ ہے تلاوت سنتے ہوئے کہ آپ ہاتھ میں مارکر لے لیں یا کالی پینسل لے لیں، ہر وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کچھ پوچھ رہے ہیں کوشچننگ، اس کے اوپر آپ نے مارک لگانا اور پھر بعد میں اس کا جواب خود دینا. چلیے سنتے ہیں تلاوت.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عنهم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون يقولون متى هذا الوعد إن قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم والنار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير وهم من فزع يومئذ آمنون ومن النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون.
اعوذ من الشیطان الرجیم. چلیے ایک دفعہ کنفرم کر دیں وائس کلیئر ہے. الحمدللہ. چلیے شروع کرتے. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیسویں پارے کا آغاز کریں گے. براہ راست آیات پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیسویں پارے کا مزاج بتانا چاہوں گی. اگر ہم آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد بھی اس بات کو سمجھیں گے تو بھی اچھا ہوگا، لیکن ابھی بھی بات واضح. اس پارے میں توحید اور توحید کے راستے کی رکاوٹیں. پہلا ہی سبق بھرپور طریقے سے اللہ تعالی کی صفات، توحید کی مختلف اقسام، شرک کی بےخونی کہہ لیجئے، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی باتیں یاد دلائی جائیں گی سورہ قصص میں، جس میں یہ میسج دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں جو بھیجا تو اس کا مقصد توحید کو عام کرنا تھا. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ اب بیسویں سے لے کر تیسویں پارے تک ہم پارے کے شروع میں پارے کا خلاصہ بھی کریں گے، کیونکہ اب الحمدللہ قرآن پاک ہمارے سامنے اس طرح سے کھلتا آ رہا ہے کہ ہم اس کی یہ باریکیاں بھی سمجھنے کے قابل ہیں. شروع میں اس لیے آپ کو نہیں یہ چیزیں بتائی جاتی کہ پھر ٹو مچ ہو جاتا ہے، کہیں پارے کا خلاصہ، کہیں سبق کا خلاصہ، کہیں سورت کا خلاصہ. لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی یہ ترتیب الہامی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے، کس طرح سے ان چیزوں کو لیا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اسی طرح سے پھر ہم اس پارے کے اندر توحید کے راستے کی رکاوٹوں میں جو مشکلات سامنے آتی ہیں اس کو دیکھیں گے، کس طرح سے ایک انسان اس دنیا میں آ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پیچھے کرتا ہے. خاص طور پہ سورۃ العنکبوت میں تو وہ ساری ہی تکلیفیں اور مشکلات ہم پڑھیں گے کہ جس کے اوپر واقع انسان کی نظر پڑتی ہے تو یقین نہیں آتا کہ یہ راستہ کٹ کیسے گیا. اور اسی طرح سے پھر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں، حوصلہ افزائیاں. اسی بارے میں ہم قارون کا بھی ذکر پڑھیں گے کہ اللہ نے اس کو دنیا کی دولت اور عہدہ دیا تھا لیکن اس سے کیا کیا. پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مکڑی کے جالے، یعنی پارے کا شروع توحید پہ، تو پارے کا اینڈ ہم دیکھیں گے کہ شرک کے جالے کہہ لیجئے، یعنی شرک کے وہ جال جو دنیا میں ہم سب کو پھیلائے ہوئے دکھتے ہیں اس کے اوپر بات ہوتی ہے. اب چلتے ہیں ہم آج کے سبق پر. آج کے سبق سے بلکہ پچھلے سبق کی جو آخری آیت ہے، کل بھی میں نے آپ کے سامنے اس کو اسی طرح رکھ دیا تھا تاکہ ہمارا پارا پورا ہو جائے، لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہمارا آج کا سبق پچھلی آیت سے شروع ہوگا. وجہ یہ ہے کہ یہاں سے وہ دوسرا خطبہ شروع ہو رہا ہے جس کا اس سورت کے آغاز میں تذکرہ کیا گیا تھا. اور اس تمہید میں مسلمانوں کو یہ سکھا دیا گیا کہ جن کی سوچ اسلام والی ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنی بات اور اپنی زندگی کا ہر کام الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اس جملے سے شروع کرتے ہیں. تعریف اللہ کی، سلام اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر. پتہ کیا چلا کہ جب ایک انسان اللہ کی تعریفوں کے گن گائے اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچتا ہے. اس کے بعد ہم مسلسل دیکھیں گے کئی سوال. آپ اس کو انگلش میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کے دور میں نا کوسچننگ سٹائل، پہلے خود سوال اٹھاؤ پھر اس کا جواب دو. آج کے دور کا یہ معروف طریقہ تعلیم ہے. پہلے کسی کے ذہن میں ایک نقطہ دیا جاتا ہے، پھر جب وہ اس کو کر لے تو پھر اس کے بعد اس کا جواب، یعنی تھاٹ پروکنگ سٹائل ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید کے ناطے سے ہمیں یہاں مختلف چیزیں دکھیں گی. کچھ کائنات میں پھیلی ہوئی چیزیں جن کا باہر کی دنیا سے تعلق ہے، اور اسی طرح سے پھر کائنات کے اندر، انسان کے اندر کی چیزیں. آپ کہہ لیجئے کہ جذباتی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی طرح سے مشرق مغرب جہاں بھی جاؤ گے تمہیں یہی یقین کرنا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری مرادوں کو پورا کرنے والا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آج کے سبق میں ایک موضوع ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں. پیچھے بھی اس کا اشارہ تھا، آج کے سبق میں بھی اگر آپ بعد میں کبھی سننا چاہیں تو اس انٹرو سے آپ جان سکتے ہیں. خاص طور پہ جو آج کے سبق میں بات ہے وہ مضطر پہ ہے، اور کون ہے جس کی دعا کو اللہ تعالیٰ ٹالتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ قرآن ہدم و رحمہ کس طرح بنتا ہے، اور اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے کہ قیامت کی گھڑیاں جب آئیں گی تو اس وقت لوگوں کا حال کیا ہوگا، اور ایک نیکی کرنے والا اس سے بہتر پائے گا، اور جو برے کام کریں گے وہ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے. اور آخر میں ہم پھر سورت کے خاتمے کی آیات دیکھیں گے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہی کہہ دیتا ہے کہ ساری مخالفتوں سے بے پرواہ ہو کر آپ بس کہتے رہیے کہ الحمدللہ. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورت کے اختتام پہ الحمدللہ آئے گی. آئیے اب لیتے ہیں بہت ہی آسان سبق، یعنی سمجھنے سے زیادہ محسوس کرنے والا اور اپنے آپ کو چیک کروانے والا کہ کیا واقعی میرا تعلق باللہ مضبوط ہے. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے سبق سے ہم اپنے تعلق باللہ کو چیک کر سکتے ہیں. دیکھیے توحید کا پتہ عام طور پہ نہیں چلتا. کلاس روم میں کتاب التوحید پڑھتے ہوئے، تفسیر کی کلاس لیتے ہوئے توحید کا نہیں پتہ چلتا. توحید ہمیشہ پریکٹیکل ٹیسٹ کے بعد اپروو ہوتی ہے. یہ میرا جملہ لکھ لیجئے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے وہ بات جو شاید آپ اپنی زندگی کے بہت سارے تجربات سے نہ سیکھ چکے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے سائنس کا جو اسٹوڈینٹ صرف تھیوری کا ٹیسٹ دے کر پاس نہیں ہوتا جب تک لیبارٹری میں جا کر اس سے کچھ ٹیسٹ نہ کرائے جائیں، یا کوئی ڈاکٹر صرف کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر نہیں بنتا جب تک کہ ہم اس سے کچھ ڈائسیکشنز نہ کروا لیں. بالکل اسی طرح توحید ایک ایسا سبق ہے کہ جس کے لیے عملی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. ایسے ہی کچھ امتحانات کا ذکر ہے. پارے کے آغاز کی پہلی آیت کوشچننگ ہے، سوال پیدا کرتا ہے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ، اور پھر انسان کی فطرت سے اس کا جواب مانگتا ہے. تو پہلا سوال کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 سے. امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے وہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. رکیے اور سوچیے، ہر سوال پہ 3 سیکنڈ دوں گی آپ کو تاکہ آپ خود سے پوچھیں. قرآن سے تو جواب بعد میں لیں گے، آپ اپنی فطرت سے لیجئے تاکہ پتہ تو چلے کہ فطرت سلیمہ ہے بھی کہ نہیں، قلب سلیم کہیں قلب بیمار میں تو نہیں بدل گیا، فطرت پہ ایسے گھنے پردے تو نہیں چھا گئے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ آسمان کس نے پیدا کیا اور زمین کس نے کی. ہم مادی دنیا میں رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ چھت کس نے بنائی، یہ شینگلیر کہاں سے آیا، یہ پانوس کہاں سے بنا، یہ فرش کہاں کا، یہ کس کمپنی کی ٹائلز ہیں. اللہ کہتے ہیں کائنات سے دوستی کرو، فطرت کے مقاصد کو سمجھتا ہے بندہ کو ہستا نہیں. جب انسان کھلی جگہوں پہ رہتا ہے، نیچرل ماحول میں رہتا ہے، سردی لگے تو کانپے تو اس کو احساس ہو کہ جس طرح آج میرے جسم کے روئیں کھڑے ہو رہے ہیں اسی طرح میرے گناہ بھی کانپوں گی تو جھڑیں گے، اور اللہ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں اس وقت اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کی درخواست کروں گی. اور جب گرمی آئے تو پسینہ آئے تو میدان حشر کا پسینہ یاد آئے کہ اس دن ہر ایک کو پسینوں کی لگام ہوگی. لیکن دکھ کی بات کیا ہے کہ آج ہم نے خود کو اور اپنی نسلوں کو اتنا آرٹیفیشل کر لیا, نہ ہمیں گرمی کا پتا نہ ہمیں سردی کا پتا. زیادہ سے زیادہ کھوئے رہتے ہیں تو اے سی کس کمپنی کا ہے اور ہیٹ کہاں سے آئی. مادی دنیا میں رہنے والے انسانوں میں کھو جاتے ہیں اور بالآخر مادہ پرست ہو جاتے ہیں. جس کے گھر میں زیادہ اچھی مشین اچھی چیزیں کہیں گے یہ بہت اچھا, اور جو بےچارے فطرت سے جی رہے ان کو کہتے ہیں ہائے بےچارے, ان کے پاس تو ہیٹر بھی نہیں. حالانکہ امن خلق السماوات والارض کا جواب 100% جو صحیح دے گا وہ فطرت میں رہنے والا دے گا. اور جب انسان کھلے آسمان کے نیچے سوتا ہے تو اس کو آسمان دکھتا ہے اور وہ پوچھتا ہے واہ کیا پیدا کیا, ماں خلق تھا ہاضا باطلا. جب زمین پہ لیٹو اور نیچے کبھی پتھر چبھے کبھی کم کرو تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے یہ زمین اتنی نرم نہیں کہ میں اس کے اندر ہی نہیں گھس گیا, اور کہ وہ زمین میری قبر نہ بن گئی. لیکن نرم گرم بستروں میں کھو کر ہم رب کو بھولتے ہیں. کبھی جو لوگ باہر کھلی چھتوں کے نیچے سوتے تھے فجر سے کیا تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی تھی, رات کو ٹھنڈ ہو جانی آنکھیں کھل جانی, مچھر تنگ کریں گے اٹھ جائیں گے. ممکن ہی نہیں کہ فجر کے بعد تک آپ باہر پڑے رہیں, مکھیوں کی بن بناہٹ آپ کو اٹھا دے گی, سورج کی چمکتی ہوئی شعائیں آپ کو کہیں گے اٹھ جاؤ صبح ہو گئی. جب ہم نے گرم ترم کپڑے پہنے بستر لیے اور اپنے آپ کو بلینکٹس میں گھسا کے اندھیروں میں ڈال دیا 11 بجے تک چاہے آپ سورج کو نہ نکالیں آپ کی چوائس ہے, تو غور و فکر کرنا ہے. کھلے آسمان کے نیچے بیٹھا کریں, نماز پڑھیں, آپ کو مزہ آئے گا. اسی طرح بہت نرم جائے نماز بچھا کر بھی نماز پڑھیں گے تو نماز کا خشوع نہیں رہے گا, تو غور و فکر. وانزل لکم من السماء ماء, دوسرا کوشچن, اور کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا, کون سے اوپر ٹیپس لگے ہوئے, کون سا شاور ہے, کون سا فوارہ ہے, چھن چھن کرتی پانی کی بوندیں کیسے پڑتی ہیں. آج 10 قسم کے شاور بنا لیے, باتھ روموں سے اس لیے نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا. غور و فکر سارا وہاں, یہ سیٹنگ کیسی ہے. بعض دفعہ ایسے الجھے ہوئے باتھ روم ہوتے ہیں جائیں پتہ نہیں چلتا پانی کیسے کھلنا ہے, کھولو تو گرم کھل گیا ٹھنڈا کھل گیا, کبھی ایک دم فوارے کی طرح پڑا کبھی ایک دھار پڑ گئی, ان میں ہی کھو رہتے ہو. کبھی سوچا کبھی بوندا باندی, کبھی موسلا دھار, کبھی تھنڈر, کبھی گڑگڑاہٹ, یہ کون ذات ہے جو اوپر سے آسمانوں سے پانی چھن 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 دے رہا. سائنس نے ہمیں زبان دے دی, ہم کہتے ہیں زمین سے پانی اوپر جاتا ہے بادلوں میں جاتا ہے پھر وہاں سے برستا ہے ختم. کس نے سمندر بنایا, سمندر سے پانی کیسے ویپوریٹ ہوا, وہ اوپر جا کے کیسے ٹھنڈا ہوا, وہاں سے چلا کیسے, بس یہ خود ہو رہا ہے, بیوقوفی کی بات ہے. کبھی کسی کو آپ ایتھیسٹ خیالات کا حامل پائیں, دہریت جو اللہ کے وجود کا منکر ہو, اس کو یہ آیات ضرور سنوائیں, بہت خوبصورت ہے, بلکہ اس کے اوپر بہت خوبصورت ایکٹیویٹیز بن سکتی ہیں. لوگوں کو سوچ دلیں, بتاؤ پھر کون ہے یہ کرنے والا, تو پھر آپ دیکھیں گے فطرت پہ چڑھے ہوئے پردے جو ہوتے ہیں وہ ایک ایک کر کے کھلنے لگتے ہیں. تیسری چیز, فم بتنا بھی حدا اقضا تبہجا, پھر اس کے ذریعے سے ہم نے پر رونق باغات اگائے. سائیکل دیکھے, پہلے زمین آسمان, پہلے آسمان پھر زمین. آپ کہہ لیجیے آسمان اور زمین دو مین ریسورسز ہیں اس کائنات کو چلانے والے. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے دو پلیٹیں لگا دی اللہ نے, ایک بالکل زمین پہ بچھا دی اور ایک آسمان پہ. اب باقی سارے چھوٹے چھوٹے پرزے اس میں سیٹ کیے, زمین پہ سمندر ڈال دیا. اب زمین کے مقابلے میں سمندر تو چھوٹی سی چیز ہی ہے نا. اسی طرح سے زمین پہ پہاڑ ٹانگ دیے, ندیاں نالے, آسمانوں پہ آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ستارے ٹانک دیے, بادل وہاں کھڑے کر دیے. تو آسمان اور زمین ایسے جیسے ماں اور باپ, پھر آسمان سے پانی برسا بارش, اولاد, آف سپرنگس, اور اب وہ پانی پھر زمین پہ گیا تو زمین کی گود میں سے رونق والے باغ نکلے. غور کریے کیسے زمین کے اندر سے رونق والے بوٹے اگتے ہیں. ام بت نہ, ہم نے اگایا, نبا سے, نبتا سوری, نون باتا, اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں نباتات. حدائق حدیقت ان کی جمع, باغ کو کہتے ہیں گارڈن. ذاتا, ذات وہی ہے جس کو والے والی مونس ہے, اور بہجا کہتے ہیں رونق, خوبصورتی, سجے ہوئے. کبھی سپرنگ میں جا کے دیکھیے باغوں میں کتنے رنگوں کے پھول کھلے ہوتے ہیں, کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت. نیلے پیلے لال پیلے. مجھے یاد آتا ہے ایک ملک, نام نہیں لیتی ورنہ پھر اشتہا بڑھتی ہے کہ ہم بھی کبھی جائیں, بس دنیا کا کوئی ٹکڑا. اور جس موسم میں ہم گئے تھے وہ ٹیولپس کا سیزن تھا. ایک سڑک کے کنارے, روڈز پہ, فٹ پاتھوں پہ, جہاں سے بسوں میں گزریں واک کریں, ایسے لگتا تھا کہ بس کیاریوں کی کیاریاں پھول ہیں. اور میں یہی سوچتی تھی کہ ایک شیپ, ایک رنگ, ایک سر رنگ بہت سارے تھے شیپ, پر پورا شہر ایسے لگتا تھا جیسے جان کے سب کسی نے ڈیکوریٹ کروایا ہوا ہے. آج کتنا مہنگا ہے فلاور سیٹلمنٹ, کتنا مہنگا ہوتا ہے فنکشنز میں پھول لگوانا. اور جاتے ہوئے کہتے لے جاؤ, ایک ایسی شادی پہ جانے کا اتفاق ہوا تھا, شاید وہاں کئی ہزار پھول تھا, بڑے بڑے گچھے. اور جو آپ لوگ پھول خریدتے ہیں آپ کو پتا ہوگا, میں نے ابھی ریسنٹلی پوچھا کسی سے, تین سے لے کے پانچ, سات سے لے کر بیس, پچاس, سو پاؤنڈ تک کا ایک فلاور بکیا تھا. اور وہاں تو اتنے بڑے بڑے تھے جیسے آپ کہہ لیجئے کہ چھت پہ لگے ہوئے فانوس ہیں تو آدھے روم میں آئے ہوں. ایک ایک فلاور, ایک ایک گلدستے پہ شاید ہزاروں پھول تھے. میں سوچی اس کا ہوگا کیا یہ اصلی, پہلے تم اسی پہ غور فرماتے رہے کہ یہ اصلی ہیں کہ نہیں. جب یقین آ گیا اصلی ہے, ایک گئی کو آس کی کہتے میں دیکھ کے آئی ہوں اصلی ہیں, کچھ کلیاں گری ہوئی ہیں. اب باقی شادی میں غور و فکر یہ تھا کہ یہ ان کا ہوگا کیا ان پہ اتنے پھول ہیں. ہم نے سوچا شاید انہوں نے ایک بنایا ہوتا کا اسی کو ریسائکل کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ انہوں نے ہماری مشکل حل کر دی. فنکشن پورا ہونے سے پہلے اعلان کیا کہ آپ میں سے جو مہمان جتنا جو مرضی فلاور بکے اور جو کچھ لگے چھوٹے بڑے جو لے جانے لے جائے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے اس کے کہا کہ آپ واز نہیں لے کے جا سکتے. بڑے بڑے گلدان بھی تھے جن میں پڑے ہوئے تھے. پھر جو بےچارا کو اٹھا سکا, کوئی چار لوگ پکڑ کے ایک ایک یقین کریں گلدستہ اٹھا رہے تھے. ختم, ہم نہ اٹھائیں گے تو کیا کریں گے انہوں نے کٹریش. شاید وہ بیس پچیس ہزار پاؤنڈ کا فلاور ارینجمنٹ تھا اس شادی کا, ایک رف ایسٹیمیشن. ختم کر دیا نا. اور کتنی دیر کی شادی, تین چار گھنٹے. کیا پتا چلا بہت پیسے والے لوگ ہیں, بیس ہزار پاؤنڈ ٹریش میں چلا گیا. وہ بیس ہزار پاؤنڈ ایک مسجد میں چھوٹا سا کمرہ بن سکتا ہے, شاید اس سے بھی بڑا. غور نہیں کرتے کائنات میں پھیلی ہوئی پھولوں کی کیاریاں. اللہ کہتے بتاؤ کس نے بنائے, یہ رونق کہاں سے آئی, کون ہے جو یہ سارے کرتا ہے. ماں کا نہ لکو من تم بھی تو شجرہا, تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کے درختوں کو خود اگا سکتے. ہے تمہارے اندر یہ طاقت, تم بھی تو وہی نہ بتا. یعنی پھول تو چھوڑو, یہ جو بڑے بڑے درخت ہیں کیا تم ان کو اگا سکتے ہو, تمہارے لیے ممکن نہیں یہ چیز. کبھی سوچا, دیکھیے اس کو کہتے ہیں سرچنگ کوشچنز. علامہ اقبال کا ایک بہت خوبصورت قطعہ ہے, کہتے ہیں کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے صاحب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار, خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب. بالکل انہی آیتوں کے اوپر کوشچن ہے, سمجھ بھی آ گئی ہوگی. مٹی کے اندھیروں میں سے کون بیج کو نکالتا ہے, پھر دریاؤں میں سے کون بادلوں کو اٹھاتا ہے, پھر پچھم سے چلنے والی ہوائیں کون لاتا ہے, یہ خاک کس کی ہے اور یہ کس کا سورج ہے کہ جس کی روشنی یہ خوبصورت ذات بہجہ والے باغات بناتی ہے. یہ سب اسی کے اوپر ہے. سوچئے اتنے کام کرنے والی ذات کیا میرے کام نہیں کر سکتی, تو پھر بتاؤ الہ مع اللہ, کیا اور بھی کوئی معبود ہے اس کے ساتھ, ہے اللہ کے ساتھ کوئی معبود, عبادت کے لائق, محبت کے لائق, توکل کے لائق, ڈر کے لائق, خوف کے لائق, امیدیں رکھے جانے کے لائق ہے کوئی, تمہارا کارساز, تمہارا مالک, تمہارا رازق ہے کوئی, نہیں کوئی نہیں ہے. نو آنسر ایٹ آل. پھر کہ بل ہم قوم یعدلون, بلکہ یہ تو ایسے لوگ ہیں جو حق سے انحراف کر رہے ہیں. بس یعدلون جب پڑھتا ہے انسان تو اردو والی یعدلون میں چلا جاتا ہے, کیونکہ ہم تو کہتے ہیں عدل. میں خود پڑھتی تھی جب میں کہتی تھی یہ عدل والے لوگ, عدل تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن یہاں عدل سے مراد عدل انصاف نہیں ہے, عدل سے مراد برابری ہے. مختلف اینگل ہیں اس کے, کہ اتنا کچھ جو بتا دیا اللہ نے, یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہو, یا جس کو پوچھو یا جس کے لیے کرو. تو یہاں یعدلون کا ایک معنی تو ہے برابر, इक्वल है, इक्वल के मानों में, क्या अल्लाह का हमसर कोई है, उसकी मिसल कोई है, कोई उस जैसा है जो ये सारे काम कर सकता हो? जवाब क्या है? कोई भी नहीं, इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम जो मर्जी कोशिशें कर लो, तुम कैसे कह सकते हो कि कोई है? ठीक है, फिर इसी तरह इसके अंदर शिर्क का मानी आ गया ना अदल में, फिर दूसरा एक और मानी क्या होता है कि तुम अल्लाह ताला से जो जज्बे दिल में रखते हो, क्या किसी और दूसरे से भी रख सकते हो? कोई भी नहीं है, तुम किसी के बारे में नहीं कर सकते, पूछ ही नहीं सकते, कोई तुम्हारे लिए ये काम नहीं कर सकता। और आप इस सब को जोड़ लीजिए पिछले पारे की आखिरी आयत से, कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, है कोई अल्लाह के सिवा जो तुम्हारे लिए ये सब कुछ करता हो? जवाब दीजिए कोई नहीं। तारीफ उसकी, तकदीस उसकी, इनसे पूछो क्या है कोई ऐसा? अल्लाहु खैरुन अम्मा युश्रिकून, आप देख रहे हैं पारे की आयत और आयत का भी आखिरी हिस्सा, अल्लाहु खैरुन, क्या फिर अल्लाह बेहतर है, या अम्मा युश्रिकून, या जिनको वो शरीक बनाते हैं? और ये अगले सवाल सारे इसी की तस्दीक में, रिवायत में यहां तक आता है कि अल्लाह के नबी सल्लम जब ये आयत पढ़ते थे तो इसके जवाब में कहा करते थे, बलिल्लाहु खैरुम व अबका व अजल्लु व अकरम, नहीं बल्कि अल्लाह ही बेहतर है और वही बाकी रहने वाला और बुजुर्गो बरतर है। क्या पता चला कि अल्लाह के सिवा और कोई नहीं, अल्लाह की जात ही ये सब कुछ करने वाली है। जितना एक इंसान अल्लाह ताला के बारे में सोचता है उतना हैरान होता है, उतना परेशान होता है। उसकी जिंदगी के अंदर कितनी अल्लाह ताला ने रहमतें रखी, लेकिन वो अल्लाह को छोड़कर दूसरी जगह जाए। अपने ऊपर लेके सोचिए, अगर ये सवाल कोई मुझसे करे तो क्या मैं इसका जवाब दे सकती हूँ? कोई भी तो नहीं है ना। और उस दौर के सारे मुशरिक इसका जवाब देने से बेजार थे। किसी ने एक मौके पर अल्लाह के नबी को आकर ये नहीं कहा कि हाँ ये है, लात, उज्जा, मनात, यगूस, यऊक, नजर, नेवर। आप पढ़ के देख लीजिए सूरह ज़ुख़रुफ़ आयत 9 में भी यही बात है, वलैन सअलतहुम मन खलक़ समावाती वल अर्दा लयक़ूलुन्ना खलक़हुन्ना अज़ीज़ुल अलीम, अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया तो वो जरूर कहेंगे उस जबरदस्त इल्म वाले ने ही इनको पैदा किया। खुद कहते थे अल्लाह ने पैदा किया, सोचिए फिर अकल कहाँ जाती है। इसी तरह सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 87 में भी आता है, वलैन सअलतहुम मन खलक़हुन्ना लयक़ूलुन्ना अल्लाह, यही जवाब है। इसी तरह से सूरह अल-अन्कबूत आयत 63 में आता है, वलैन सअलतहुम मन नज़्ज़ल मिनस्समाई मा'अन फ़अहया बिही अल-अर्ध़ बाद मौतिहा लयक़ूलुन्ना अल्लाह, और अगर इनसे पूछो किसने आसमान से पानी बरसाया और मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिंदा कर दिया तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने किया। इसी तरह बारिश के बारे में सवाल, आप देखेंगे सारी आयतों में मुख्तलिफ चीजों के ऊपर बात है, सूरत यूनुस की आयत 31 में मिलता है, क्या कुल मैं यरज़ुकुकुम मिनस्समाई वल अर्ध, इनसे पूछो कौन है तुमको जो आसमान और जमीन से रिस्क देता है? ये समात और बिनाई की कुवतें किसके इख्तियार में, कौन जानदार को बेजान से और बेजान को जानदार से निकालता, कौन इस जमाने का निजाम चला रहा है? तो कहेंगे अल्लाह ने। तो आप कह सकते हैं कि अरब के मुशरिकीन ही नहीं, दुनिया भर के मुशरिकीन ये जानते हैं कि कायनात का खालिक और मुदब्बर अल्लाह, टेक केयरर, चलान बनाने वाला, पैदा करने वाला, ये अलग बात है कोई नाम मानना चाहे तो और है। तो लिहाजा फिर दूसरों को पूछने की, दूसरों को अल्लाह के बराबर करने की क्या गुंजाइश है? आज के दौर में लोग किस चीज को अल्लाह के बराबर करते हैं? याद लो, साइंस को। हर वक्त चूके चूके, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, ये सारे यूनिवर्सल लॉज हैं, ये नेचुरल फिनोमिनन है, ये एक सिलसिला चल रहा है, दिस एंड दैट। हालांकि आप देखिए कि यही शिर्क है कि इंसान अल्लाह की बजाय किसी और की तरफ पड़ा। चलिए ये सब कुछ तो बता दिया, इसको सुनते पढ़ते वक्त तो इंसान पता नहीं किस किस का नाम ले दे। अब अल्लाह ताला कुछ और चीजों का जवाब लेते हैं इनसे अगली आयतों में, और हम भी खुद से लेंगे। पहले कह दिया कि आज के सबक का मुखातिब आप खुद को समझें। आयत 61, अमन جعل قرار سوری ام من جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کی جگہ؟ سوچی اگر یہ زمین ہل رہی ہوتی، اس کو قرار نہ ہوتا، لڑکتی بھڑکتی، ہنڈیا رکھی چولہے پہ اور پتہ چلا اڑک لکھ دے، ایک کونے میں کچھ رکھیں گے تو ادھر لڑک جائے گی، دوسری طرف رکھیں گے تو ادھر لڑک جائے گی، ایک ٹانگ والا میز کبھی دیکھا ہوگا گول سا، گرتی رہتی چیزیں اس پہ، کہیں دنیا میں آبادی زیادہ ہے، کہیں خالی پڑی ہے دنیا، لیکن بوجھ برابر ہے، کس نے بنایا؟ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اور رواں کر دی اس کے اندر دریا اور ندیاں، کس کے اندر؟ زمین کے خشک ٹکڑوں کے اندر، کیا خوبصورت طریقے سے گلوب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گلوب پہ اگر نظر ڈالے، کتنے حسین انداز سے کہیں سرخ اور سوری کہیں سبز اور کہیں بلو کلر، سبزہ خشکی کو اور برق کو کہہ لیجیے ثابت کرتا ہے، اور سب نیلا رنگ جو ہے وہ پانی کو، سمندروں کو، یہ بھی تو ہو سکتا تھا آدھی دنیا پانی کی ہوتی آدھی سبزے کی ہوتی، لیکن نظام نہیں چلتا، پوری دنیا کو اللہ نے پانی کے ذریعے جوڑا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے آج ٹرانسپورٹیشن کا سب سے بڑا مین اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود بھی پانی ہے، پانی نہ ہوتا، شپس نہ ہوتے تو شاید ٹرانسپورٹیشن اس سے 10 گنا زیادہ مہنگی ہوتی جتنی آج ہے۔ الہما اللہ، کیا کوئی ہے الہ اس کے سوا، اللہ کے سوا کوئی ہے؟ بلکہ وہ ایک بات رہ گئی، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ، اور اس نے پہاڑ بنا دیے، راسیت ان کی جمع، رسی بھی اس سے ہی ہے باندھنا، رسوب، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اور بنایا دو دریاؤں کے درمیان پردہ، حاجز پردے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں نا رکاوٹ، یعنی دو دریاؤں کے بیچ میں رکاوٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ پاکستان میں بحرین گئے ہوں گے، ایک طرف سے نیلا پانی آ رہا ہے، ایک طرف سے سبز آ رہا ہے، وہ ملتا ہی نہیں ہے، بیچ میں مرچ تھوڑا ہوتا ہے لیکن دکھتا ہے کہ صاف صاف پتہ چلتا ہے دو دریاؤں کا پانی، یہ بحرین جو ملک ہے اس کو دیکھ لیجئے، سعودی عرب کا شہر بھی ہے بحرین، دو رنگ کا پانی یوں چلتا جاتا ہے، ہم تو نہیں نیلی اور سب سے ہی کو رکھے تو وہ ایک ہی رنگ کی رہے، وہ تو کوئی تیسرا رنگ بن جائے گا، تو سوچو الہما اللہ، کیا کوئی اور معبود بھی ہے اللہ کے سوا، کوئی دوسری ہستی تمہاری نظر میں اس قابل ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ نہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان کی اکثریت علم ہی نہیں رکھتی، اس کو نوٹ کیجیے گا، علم معرفت دیتا ہے، بے علم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اٹس اوکے، اور اس میں لا علموں میں دنیا کے ظاہری علوم بہت، وہ آخرت کا علم نہیں ہے، اللہ کا علم نہیں ہے، العلم سے دور ہے۔ آپ دیکھیے سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بغیر کوئی جواب لیے سوال پہ سوال، اصل میں ان کے خیالات، ان کے نظریات اور ان کے عقائد پر گہری چوٹ ہے، اور یہ ساری شرک کی مختلف اقسام ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ ایک دفعہ کتاب و توحید کو گو تھرو کر لیں، جو آپ پڑھ چکے ہیں، تو آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی، اللہ تعالی کو رب ماننا اور بات ہے، الہ ماننا اور بات ہے، اللہ کو رزاق ماننا اور بات ہے، اور الوہاب ماننا اور بات ہے۔ تو توحید کی مختلف قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اور اسی طرح شرک کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، شرک فی التصرف، یعنی اللہ نے بنایا سب کچھ ہے لیکن اس کی مدد دوسرے کرتے ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ ہماری توحید ثابت ہو جائے۔ جتنے بھی شرک ہوئے، آج بھی ہوئے اور ماضی میں بھی تھے، سب میں یہ عقیدہ رہتا ہے کہ یہ سب اللہ کے ہیلپرز ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ یہ دنیا بناتا ہے، ایون دیکھیے فرعون، انا ربکم الاعلی کہلواتا تھا، انا اللہ نہیں کہلواتا تھا، فرق ہے نا، رب کون ہے؟ جو سسٹینر ہے، جو کام کروا رہا ہے دنیا کے، تو خالق نہیں کہتا تھا خود کو، کبھی آج تک تاریخ میں کسی بڑے سے بڑے دہریے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان بنایا، زمین میں نے بنائی، نیور۔ آج بھی جتنی شخصیات ہیں جو قبروں کے اندر یا قبروں کے باہر، لوگ کیا کہتے ہیں، ہاؤ لائی شفاؤنا ان اللہ، سورہ یونس آیت 18 میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں، یہ لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں، پہنچے ہوئے ہیں، یہ مقربین، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو باہر کی دنیا کا شرک کھولنے کے بعد اب ایک اندر کا شرک کھولا جا رہا ہے 62 میں۔ اس کو سننے سے پہلے کوئی اپنی زندگی کا ایسا لمحہ یاد کریں جب آپ کو لگا کہ آپ تنہا رہ گئے، سب سہارے ختم، ناٹ ایٹ آل، ناٹ اویلیبل کا سائن لگا تھا، جس کو فون کیا کسی کا انگیج، کسی کا ڈسکنیکٹڈ، کسی کا سائلنٹ پہ، اور کسی نے جان کے پک نہیں کیا اور دیکھتے کر دیا کہ سوری ناٹ دس ٹائم۔ ایسے وقت میں کون سی ہستی تھی جس نے آپ کی مدد کی؟ جذباتی سہارا اللہ کی ذات۔ ابھی جتنی چیزیں اوپر پڑی ہیں نا، ان کا تعلق ہمارے جسمانی، اس کا تعلق ہماری جسمانی ضروریات سے، یہ سب نہ ہو تو ہم جی نہ سکے۔ اب جس کی بات ہے نا، یہ انسان کے جذبات ہیں، ایموشنز ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی فزیکل نیڈس کو بھی پورا فرماتے ہیں اور اس کی ایموشنل نیڈس کو بھی پورا کرتے ہیں، اور یہ وہ نیڈس ہیں جو دکھائی نہیں جاتی۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو سنتا ہے اور سننے کے بعد جواب دیتا ہے ایک مجبور اور لاچار کی بات کا؟ کب؟ اذا دعاہ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ہے کوئی؟ ام من یجیب المضطر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضطر کس کو کہتے ہیں؟ مضطر میں ضرر کا لفظ چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کی ڈکشنری میں جائیں گے معنوں میں، لفظی زاحت میں، تو دعاد رورا درر، تکلیف لگی ہوئی، جس کو کوئی اضطرار لگ گیا، لیکن توئے بیچ میں شدت کی ہے، ایک باب ہے اس کی وجہ سے دعاد راہ میں توئے لگ گیا، تو مضطر کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی ضرورت سے مجبور اور بے قرار ہو جائے، جس کا کوئی یارو مددگار نہ ہو، جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ ہر وہ شخص جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالی کو ہی فریاد رس سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہو، مضطر، جو لوگوں کے کو نہ سناتا پھرے، ہائے یہ دیکھو، ہائے ادھر درد، ہائے سر میں درد، ہائے یہ کوئی نہیں، ہائے کیا بتاؤں، زندگی پتہ نہیں کیا بن گئی زندگی۔ مستر وہ ہے جس کو اب اللہ کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک رب کی ذات ہے، اور وہ صرف بس اسی سے مانگتا ہے، اسی سے ڈرتا ہے۔ خود مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ مصیبتوں کو ٹالنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ ان کو بار بار قرآن میں کہتا ہے جب کوئی سخت وقت آتا ہے تم اللہ ہی سے فریادیں کرتے ہو، اور جب وہ ٹل جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم سوچتے نہیں ہو اللہ کی ذات تمہارے لیے کتنے کام کرتی ہے، لیکن تمہاری زندگی میں بہت کم سوچنا ہے، تدبر نہیں کرتے، تمہیں بالکل اللہ سے لینا ہی نہیں آتا۔ اپنے جیسے کمزور اور مجبور لوگوں کو سناتے ہو اور رب کو نہیں سنا پاتے۔ رب کے ساتھ تمہارا تعلق کتنا ٹوٹا ہوا ہے، کوئی ڈائریکٹ نمبر نہیں ہے تمہارے پاس اللہ سے بات کرنے کا، بیچ میں الجھے رہتے، اس سے ملا، اس کی ایکسٹینشن، اس سے پوچھو، ویٹ کرو، ہولڈ پہ ڈال دو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ کبھی تم نے سوچا اللہ کے لیے تو کسی کے بیچ میں بندے کسی اور کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ بلانا، اللہ کو مان، اللہ سے بات کرنے کے لیے بیچ میں کسی اور سے ٹائم لینا پڑتا ہے؟ بڑے عجیب ہو تم، بیوقوفیاں کرتے ہو۔ ایک دفعہ دکھ کے وقت میں اللہ کو پکار کے تو دیکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مانگنا سکھا دیا، کہاں؟ طائف کے موقع پہ، مشکلات، تکلیفیں، ازمائشیں، کوئی بندہ اس وقت مدد کرنے کو تیار نہیں، جن پہ امید تھی کہ چلو شاید سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کچھ بات سنیں گے سمجھیں گے تو فائدہ ہی ہوگا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا۔ اور ایسے وقت میں اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ تیرے اوپر نظر لگی ہوئی ہے، تیری طرف میری نظریں ہیں۔ پیچھے آپ کو پوری دعائے طائف کوٹ کرا چکی ہوں، بس یہاں ریفرنس ہی لکھ لیں. ہم سوچتے نہیں، ہم انسانوں میں کھوئے رہتے ہیں، ہائے فلاں آ جاتا تو یہ ہوتا، ہائے فلاں سے مل جاتے تو سارے کام ہو جانے تھے، فلاں قبر پہ اگر فلاں کا جہاز اتر جاتا تو کرسی کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں جانی تھی، فلاں جگہ جاتے تو بابا جی نے ایک ڈنڈا گھمانا تھا سارے ہی کام ہو جانے تھے. کہا ایسا کبھی نہیں ہوتا. تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم اللہ کے اوپر کس طرح نظریں لگاتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، ایک اور بھی، وہ تو دعائے طائف ریفرنس میں لکھا دی نا، اس کو آپ بعد میں کوٹ کر لیں. پوری دعا آپ کو ترجمے کے ساتھ پیچھے اسی تفسیر میں کہیں نہ کہیں لکھائی تھی، لیکن یہاں ایک اور دعا ہے. اللہ کے نبی مانگا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے رب، اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، کیونکہ نفس تو وما بر نفس نفس لمارہ تم بسو. بعض دفعہ ایک لمحے کی غلطی حادثہ کروا دیتی ہے، ایک بلنک آف آئی کی وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے، مس انڈرسٹوڈ کرتا ہے، ایسٹیمیشن رانگ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. تو انسان اگر ایک لمحے بھی شیطان کے اپنے نفس کے حوالے کر دیا جائے، آپ دیکھیے کوئی ایک گناہ سوچیے مجبور ہو کے کر لیا تنہائی میں، رسوا کر گیا، قیامت کے دن ساری نے کی آنکھ پلڑے میں، اور سونے کو دل کر رہا تھا تو تیرے فجر چھوڑ دی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا تو اٹھے کوئی نہیں، آنا ہی نہیں چاہ رہے تھے آئی نہیں. یاد رکھیے وہ نیکی ہی اصل آپ کی نیکی جب خود کرتے ہیں، کسی نے اگر آپ کو اٹھایا آپ اٹھے، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، یہ تو اس کی نیکی ہے. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ہے جی آپ نے بھی پڑھ لی، اٹھ کے بھی نہ پڑھیں تو آپ کر سکتے تھے ایسا بھی، لیکن اصل نماز میں جب خود اٹھیں گے، کیونکہ جب اٹھانے والے نہ رہیں گے تو کس کے نام پہ وہ نمازیں جائیں گی. خود سے پوچھیے خود کیا کرتی ہیں. دوسروں کے کہنے پہ، کسی کے سامنے، کسی کی مجبوری سے تو نیکیاں ہم بہت ساری کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اپنے لیے کرو. اسی لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے، طرفت عین کس کو کہتے ہیں، بلنک آف آئی، پلک چھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اسی میں غلطی کر کے شیطان کو خوش کراؤں گا. دیکھیے زنا بھی تو ایک لمحے کا فیل ہوتا ہے نا، شراب کا ایک گھونٹ بھی تو ایسے ہی گیا نا. بس لکھ لی شانی کو اللہ، اور میری اصلاح کر دے سارے معاملوں میں، سب میرے کام تو درست کر دے، اللہ میرے پاس نہیں ہے اتنی طاقت کہ میں ٹھیک کروں، کیونکہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود ہی تو نہیں ہے نا. اور خاص طور پہ یہاں یاد رکھیے، مزدر، مظلوم، کیوں دعا قبول ہوتی ہے؟ اخلاص کی بنا پہ. امام قرطبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مزدر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے، اور اس آیت میں اس کا اعلان بھی فرما دیا ہے، جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس ہو کر اور مخلوق سے منقطع ہو کر صرف اللہ کو اپنا کارساز سمجھ کر دعا کرنا، یہی سرمایہ اخلاص ہے، اور اللہ کے اخلاص کا بڑا درجہ وہ جس کسی بندے میں پایا جائے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، متقی ہو یا فاسق و فاجر ہو، اخلاص کے ساتھ رب کو پکارے گا تو رحمت حق کا متوجہ ہو جاتی ہے. اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے، آگے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے ایک اور جگہ پہ، کہ مشرق بھی جب خشکیوں سے تری میں جاتے تھے تو اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے، دعو اللہ مخلصین له الدین، اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے. فلما نجاهم الى البر اذا هم یشرکون، ہاں جب وہ ان کو نجات دیتا تھا خشکی پہ تو پھر شرک کرتے تھے. تو کیا پتا چلا کہ اللہ مظلوم کی دعا سنتا ہے چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو. اور اس میں وہ واقعہ بھی کوٹ کر لیں جو آپ کو پیچھے سنایا ہوا ہے، کالی مائی کا واقعہ، کہ جو اکثر شعر پڑھتی تھی کہ ہار کی چوری کا دن میرے رب کی رحمتوں کا ایک بہت بڑا اظہار تھا، جو مجھے کفر اور شرک کے اندھیروں سے ایمان کی دولت پہ لے آیا، روشنیوں میں لے آیا. کیسے اس کالی لونڈی پر الزام لگا چوری کا، حالانکہ وہ چور نہیں تھی. تلاشی لی گئی، دل کھٹا ہو گیا، کہنے لگی یا ان لوگوں نے میرا اعتماد ختم کر دیا، میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، اے اللہ تو میری بے گناہی ثابت کر دے. آسمان سے چیل آئی اور اس نے وہ سب کے سامنے ہار جو تھا کھویا ہوا وہ پھینک دیا. سب کو پتا چل گیا کہ اس پہ الزام جھوٹا تھا. माफिया मांग रहे हैं। कहीं माफ नहीं करो, मुझे आजाद कर दो, मैं तुम्हारे साथ अब रहूंगी नहीं। कहा जाओ जाओ। वहां से सर पे सामान पोटला रखे हुए जा रही है, अब जाऊं किधर किधर जाऊं अल्लाह। तो अल्लाह ने मदीना की तरफ कदम लगा दिए, मस्जिद नबी में आई, अल्लाह के नबी का पैगाम सुना, मुसलमान हो गई। आपने मस्जिद के साथ ही उसको चबूतरा बना दिया, मस्जिद की टेक केयर करती, को देखभाल की और फारिग वक्त में अज़वाजे मुतहरात से बैठ के बातें करती और वहां ये बात सुनाती है कि जिस अगर ये इल्जाम न लगता तो मैं कुफर से ना निकलती। तो वो मुस्तर थी ना, सच्ची थी, छुटी नहीं थी, लेकिन काफिर थी। अल्लाह ने सुन ली। एक सही रिवायत में आता है कि तीन दुआएं अल्लाह जरूर कबूल करता जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं। नंबर एक मजलूम की दुआ, फिर मुसाफिर की दुआ, और तीसरे बाप की दुआ जो अपनी औलाद के लिए बददुआ करे। जी देखिए, मुस्तर होना और मजलूम होना ये बहुत मिलता जुलता। हजरत अली का एक कॉल आ गया जहन में कि क्यामत के दिन में इस हाल में आऊं कि मैं मजलूम हूं, ये मुझे पसंद है इसकी निस्बत कि मैं जालिम बन गया हूं। जिन चीजों पे हम रोते हैं ना, वो क्यामत के दिन हमारे लिए क्रेडिट बन जाएंगे। इट्स ओके, शुक्र है कुछ रखा हुआ था, किसी ने हमें हम पे जुल्म किया, आज काम आ गया हमारे। तो जरूरत है इस बात की कि ये भी दुआएं तभी पूरी होंगी जब इखलास के साथ पुकारा हो। आप देखिए कि इन तीनों में रब्त भी है ना, मजलूम क्योंकि सबसे कट चुका है, मुसाफिर सफर में है, दुनिया के सारे अपने प्यारे रिश्तेदार गम गुसार उनसे अलग है। फिर इस तरह बाप अपनी फितरत और बाप की मोहब्बत के नाते से कभी बददुआ नहीं करता अपनी औलाद पे। ये कब करेगा? जब औलाद ने उसको कोई बहुत ही सताया होगा, दुख दिया होगा। अदरवाइज औलाद, माँ बाप अपनी औलाद के लिए बददुआ नहीं करते। तो गोया कि इसमें भी फिर इखलास है, मुखलिसीन लहुद्दीन। तो लिहाजा कभी किसी पे ज्यादती ना करें, कोई हम पे कर दे तो माफ कर दें। और याद रखिए, ये है तौहीद का प्रैक्टिकल टेस्ट। एक होता है ओरल टेस्ट, वो आप देंगे किताबो तौहीद का असाइनमेंट कर लेंगे, तो आपसे कुछ अकीदे पे सवाल एंड पे पूछ लिए जाएंगे कि आपने क्या सीखा। इट्स फाइन। ये इम्तिहान कब पूरा होता है? जब आपकी जिंदगी में कोई वक्त आता है, और बिलीफ में एक दो बार तो हर एक का होता है, ना बाप साथ, ना माँ, ना बच्चे, ना शोर, ऐसे लगता है कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। जैसे हजरत आयशा वल्लाहुल मुस्तान वला मा तसिफून, के अल्लाह के नबी तक सोच रहे हैं कि आयशा अगर कुछ किया तो इकरार कर ले, अल्लाह तुझे माफ कर देगा। ऐसे वक्त आते हैं, सब दरवाजे बंद, ऐसे वक्त में फिर मुखलसीन अलहुद्दीन, ऐसा शख्स फिर अल्लाह के पास आता है। तो जरूरत है इस बात की कि अल्लाह के सामने रहे, अल्लाह को पुकारे, फिर फायदा होगा। अल्लाह ताला इंसान को कभी तन्हा नहीं छोड़ता, इसलिए कि हम अल्लाह ताला के साथ अपना मामला सीधा कर ले तो जमीन पर रहते हुए हम जन्नतों की सैर करें। और ये भी याद रखिए कि आज दुनिया में जिसको जो भी तकलीफ लगी हुई है तो अपनी गुनाहों की सजा, लेकिन तौहीद की कमी की वजह से जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हर सवाल के एंड पे सवाल क्या उभरता है, थोड़ा शुक्र करते हो, कम सोचते हो, तुम्हें पता ही कोई नहीं है, तुम दूसरों के सामने झुकाते हो, लेकिन असल बात क्या है? आइलाहुमाल्ला है कोई अल्लाह के सिवा, कलील अम्मा तज़क्कर हूं, तुम थोड़ी नसीहत हासिल करते हो। भैया जलुकुम खुलफाल अर्थ, और जो तुम्हें जानशीन बनाता है जमीन का, यानी एक नस्ल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ये कौन सी ताकत है जो एक सिलसिला क्या कब से चलाए हुए? कभी ऐसा हुआ कि एक पूरी नस्ल के घर औलादी ना हो तो दुनिया खत्म हो चुकी होती। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ह्यूमन बींग्स चल रही है, कौन है जो इतना ज्यादा जनरेट कर सके? अल्लाहुम्मा अल्लाह है कोई अल्लाह के सिवा, कलीलम्मा तज़क्करो। तो यहां फिर आप तीन सेकंड सोचें, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस वक्त आप ऐसे किसी हालात से गुजर रहे हैं कि आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और देखिए मोमिन की जिंदगी में डिप्रेशन नाम की चीज ही नहीं, उसके गम मायूसियों में नहीं ढलते, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. صرف سوچ کا اینگل ٹھیک کر لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ سارے راستے ٹھیک ہو جائیں گے. کافر کو دیکھیے، بظاہر خوش ہے، چمکتے چہرے، دمکتے، اور ہمارا خیال ہے کہ یہ بڑے خوش ہیں. حالانکہ آپ دیکھیے، ڈسپلن ہونا اور خوش ہونا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. یہ ڈسپلن ہیں، آرگنائزڈ ہیں، پنکچل ہیں، خوش نہیں ہے یہ. خوش کب ہوں گے؟ جب اللہ کو پکاریں گے. توحید خوشی دیتی ہے، سکون دیتی ہے. کل ایک روایت پڑھ رہی تھی، کسی نے کو شیئر کی تھی کہ جنت میں جانے والے کی چار علامتیں ہیں. اب علامتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن کوئی ایک بات ایسی آ جائے سامنے تو اس کو سمجھ جائیں کہ وہ بات کیا کہی گئی ہے، مراد کیا ہوتا ہے. پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو، چھوٹا سا میسج ہے. اہل جنت کی چار نشانیاں ہیں. بس اس کو اس طرح سوچئے کہ یہ ایک کوٹیشن ہے، ہاں، اور میں نے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے کہ میں اس پہ کتنا عمل کرتی ہوں، کیا میں اس بات کا یقین رکھتی ہوں. کون سی نشانی ہے؟ اب آپ کیا سوچیں گے، نماز، روزہ، حج، زکات، ہو گئی چار؟ نہیں. نمبر ایک، مسکراتا ہوا چہرہ، اسمائلی فیس. پھر نرم زبان، زبان نہیں آگ برساتی، تانے، طنز، تیر نہیں چلاتی، طنز یا مسکراہٹ نہیں ہوتی. ہاں، رحم و کرم کرنے والا دل، دل نرم ہے، سافٹ ہارٹڈ، کائنڈ ہارٹ، یعنی کہ لوگوں کو جہنم میں پہنچانے کے لیے تیار ہے. اور چوتھا، عطا کرنے والا ہاتھ. اب آپ کہیں گے یہ کس حدیث میں، کس روایت میں؟ پورا اسلام ان چار چیزوں کے پیچھے گھومتا ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ اسماعیلی کوئی نہیں، آپ سے زیادہ نرم زبان کسی کے نہیں. فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، رحم کرنے والا دل، نرم دل تھے. یہ کسر آل عمران کی آیت یاد آ رہی ہے. اور دینے والا، یعنی بیسٹ وے ٹو لیو از ٹو گیو، دینے والے بن جاؤ. تو کیا ایسے لوگوں کے جنتی ہونے میں کسی کو کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جتنا زیادہ ہم اپنے اندر یہ سمٹمز لائیں گے، اتنا زیادہ ہمیں اپنے اندر اس کی خوشی محسوس ہوگی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کریکٹر بلند کریں. دیکھیے، کریکٹر سپیکس لاؤڈر دین ورڈز. ہمارے لفظ کھوکھلے نعرے ہیں اگر عمل کا رنگ نہیں. اور کردار اتنا کہتے ہیں خوبصورت، اپنا کردار اتنا اونچا کرو کہ لوگوں کے پتھر ادھر ادھر سے گزر جائیں، تم تک نہ پہنچے. تم اپنا قد اتنا اونچا کر لو کہ کوئی بات کر بھی دے، تم تک نہ پہنچے، کیونکہ تم ان سے اونچے ہو. اور آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالی ہمارے لیے یہ باتیں آسان کر دیں گا. بہت ضرورت ہے اس بات کو. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے نا، ایک اور میسج تھا کوئی کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تُو نے عطا کیا اور جو عطا نہیں کیا، اور جو تُو نے دے کر لے لیا ان سب پر تیرا شکر ہے. کیوں؟ کہ جو تُو نے عطا کیا وہ تیری نعمت ہے، جو تُو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت ہے، اور جو تُو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان ہے. سچ ہے نا؟ یا کوئی چیز نعمت ہے، یا حکمت ہے، یا امتحان ہے. تو ہر حال میں شکر، ہر حال میں شکر. اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ، اور اللہ تعالی ہمیں اس کے فیصلوں کی حکمتیں سمجھنے والا بنا دے. اور قلیل ما تذکرون میں شامل کر دے. امتحان کا ہر پرچہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، اس بات کا کتنا غور و فکر کرتے ہیں. اور وہ حدیث بھی یاد آ رہی ہے کہ عجب امر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. خوشی ملے شکر، شکر کے بدلے جنت، تکلیف ملے صبر، اور صبر کے بدلے میں جنت. یعنی یا جنت میں جاؤ گے شکر کے راستے سے، اور جاؤ گے یا صبر کے راستے سے. انسان کی جذباتی ضرورتوں کی بات کر کے آیت 63 میں سمندروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کی طرف اشارے ہیں. ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ بتائیے، بڑے بڑے شپ اندھیروں میں ڈوب جائیں, کسی کو کان و کان خبر نہ ہو. کوئی سڑکیں ہیں وہاں, روڈ سائنز کچھ بھی تو نہیں ہے. کیسے آسمان سے ستاروں سے راستے ڈھونڈ کے اور ڈائریکشنز لے کے ساؤتھ ویسٹ ایسٹ چلتے ہیں. مجھے تو جہازوں پہ حیرت ہوتی تھی بچپن میں, اب تو سوچتے ہی ہم کم ہیں. میں کہتی تھی یہ صحیح کیسے کہہ سکتا ہے میں سعودی عرب ہی جا رہا ہوں, یہ گھوم کے کہیں اور کیوں نہیں پہنچتا, کیونکہ نہ ہمیں روڈز دکھتی تھی نہ کچھ. یہ تو اب ساری نیویگیشن اور پلاں پلاں ہے, کیسے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں کبھی سوچا؟ اور پھر سمندر میں نیچے پانی اوپر آسمان. ہمیں یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتہ, اور کون ہے جو ہواؤں کو بشارت دیتی ہوئی بارش سے پہلے بھیج دیتا ہے, یعنی رحمت کی بارش, اشارہ بارش ہونے سے پہلے چلنے والی ہوا کی طرف. الہما اللہ, ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ؟ تعالی اللہ عما یشرکون, بہت بلند و بالا ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جو بادلوں کے آگے آگے باران رحمت کی نوید بن کر چلتے ہیں, کہ ان کو چلانے کے لیے تم نے کوئی انتظام کیا ہوا؟ بحر و بر کی تاریکیوں میں تم لوگوں کو صحیح راستہ سجھانے میں کس کو حصے دار بناتے ہو؟ کوئی بھی نہیں. اب آپ اس میں جہاز کہہ لیں, ٹائٹینک کہہ لیں, نیویگیشن کہہ لیں, وہ بیپ کہہ لیجئے جو ایک جہاز سمندر میں لگی ہوتی ہے اور لائٹ دکھاتی ہے, لیکن اصل بات ہے کہ سب کا جواب ایک ہی ہے کہ اللہ. پھر انسان کی تخلیق, اما یبدو الخلق ثم یعیدہ, بھلا کون ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے مخلوق کو پھر اس کا اعادہ کرے گا, دہرائے گا, ریپیٹ کرے گا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ کبھی اپنی تخلیق پہ غور کرو, سارا غرور و تکبر ختم ہو جائے گا اگر اپنی تخلیق پہ غور کرو. کس چیز سے پیدا کی گئی؟ دیکھیے یہاں ابتدا میں پیدا کرنے کی بات ہے, اشارہ نطفے کی طرف ہے. کس حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا جاتا؟ یہ بھی تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سونے سے بنا دیتا, چاندی کا, ہیرے کا, موتی کی کنی ہوتے ہم فلموں میں تو کہتے ہیں, ریل میں ہوتے, پاؤں بھی نہ زمین پہ رکھتے کہ میں ہیرے کی کنی اور زمین پہ قدم رکھوں. اٹس ناٹ پاسبل. کس چیز ہے کہ جس کو انسان دکھا بھی نہیں سکتا اور پھر دوبارہ بنائے گا؟ ثم یعیدہ, وہ میں ہی عرض اور کون ہے جو تم کو رزق دیتا آسمانوں اور زمین سے؟ الہ ما اللہ, کیا کوئی الہ ہے اللہ کے سوا؟ ہے تو قل ہات برہانکم ان کنتم صادقین, پھر لے آؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو, شو کرو, پروف کر دو, ثبوت دے دو, پھر مان لیں گے تم کو. ہے کوئی؟ دیکھیے ایسے نہیں لگتا کہ انسان کو پورے کا پورا کھول کے رکھ دیا ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی تخلیق کے بارے میں غور نہیں کرتا نا, تو پھر پڑی ہوئی نمازیں بھی فائدہ نہیں دیتی. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. کہتے ہیں کہ جب میں نے کبھی زمین پہ سجدے کے لیے سر رکھا تو زمین میں سے ایک آواز آئی, تیرا دل تو ہے سنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. کہتے ہیں کہ آواز زمین سے یہ آئی کہ تیرے دل میں تو بتوں کی محبت ہے, تیرے صنم تو اور بڑے ہیں, تجھے اس نماز سے کیا ملے گا؟ وہ کون سی آخری نماز تھی جس میں ہم نے اللہ کے بارے میں یہ سب سوچا, یہ ساری محبتیں رکھی؟ دو نفل بھی انسان کے دل کی دنیا بدل دیتے ہیں, یقین کریں. کہاں پھر ہم اپنے آپ کو سوچیں؟ ایسے لگتا ہے کہ ہم اس دنیا کے لیے بنے تھے, حالانکہ آپ کو پتا ہے یہ دنیا ہمارے لیے بنی تھی, ہم آخرت کے لیے بنے تھے. سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے, سب کچھ اللہ نے انسان کو دیا اور کہا تو میرا بن جا, لیکن انسان بہت سوچتا کم ہے. اس لیے اللہ کہہ کے رکھیے, روئیے. دیکھیے جب تک تعلق اللہ نہیں کمزور ہوگا نا, دنیا سے تعلق نہیں بنے گا صحیح. اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے نا تو دنیا سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے ایک طرف سے گرپ لوز ہوتی ہے تو دوسری طرف سے اسٹرانگ ہوتی ہے. اگر اللہ ہم سے ایک ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو ہم اپنے ماں کے آگے بھی تو رو ہی پڑتے ہیں نا, تو اللہ کے آگے بھی روئے انسان اپنے غموں, دکھوں, بیماریوں اور سب سے بڑھ کے اپنے گناہوں پہ. دنیا سے کیا تعلق ہو؟ اب یہ ساری آیتیں پڑھنے کے بعد دل میں ایک سوال آتا نا کہ دنیا سے کیا تعلق رکھے؟ تو کسی نے کہا کہ دنیا سے ایسے تعلق رکھو جیسے کہ تم آگ سے رکھتے ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے بھی ہو اور فائدہ بھی حاصل کرتے ہو۔ اصل یہ بات ہے، ہم آگ میں کودنا نہیں چاہتے لیکن آگ کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے۔ یہی ہے یہ دنیا، جیسے کشتی پانی کشتی سے باہر ہو تو کشتی کی زندگی ہے، اور وہی پانی جب کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کی موت ہے۔ دنیا کی محبت کا پانی دل کی کشتی سے باہر رہے تو بچیں گے، اور جب دنیا دل میں آ گئی، رب سے پیار کی جگہ دنیا سے پیار آ گیا، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جگہ دنیا نے لے لی۔ اور آپ کو پتا کہ ہماری زندگی میں جو مشکل ٹائمز آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ سے تعلق کو جوڑ چیک کر سکے۔ ٹیمپریچر نوٹ کرتے ہیں، بلڈ پریشر نوٹ کرتے ہیں، وہی ہارڈ ٹائم آ جائے، بیڈ ٹائم آ جائے، ٹف ٹائم آ جائے، لیکن آپ کہیں آئی اسٹل ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میرا اللہ جو کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یو مے لوز آل یو ہیو، ہو سکتا ہے کہ تم وہ سب کھو دو جو تمہارے پاس آ جائے۔ یو مے لوز دا پیپل، ہو سکتا ہے سب لوگوں کو تم لوز کر دو جن کو یو لو، تم پیار کرتے ہو، بٹ ایز لانگ ایز یو اسٹل ہیو اللہ یو ہیو آل یو نیڈ۔ لیکن ان سب کو کھو کر بھی اگر تم نے اللہ کو پا لیا تو تم سمجھو کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہی وقت ہے ہمارے پاس، اسی میں کھونا ہے۔ اللہ کو پائیے اور خوش رہیے۔ کسی نے کہا کہ شارٹیسٹ لو سٹوری کیا ہے؟ شی فاؤنڈ اللہ اینڈ لیفٹ ہیپیلی ایور آفٹر۔ بس یہ ہے لو سٹوری۔ جس دن آپ نے اللہ کو پا لیا اس کے بعد آپ کی خوشیوں والی زندگی شروع ہوئی۔ اسی طرح قرآن کے ایک ساتھی آپ ہی جیسی، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ بولا، شاید جان کے بولا یا انجانے میں، میں نے اس سے بہت کچھ لیا، اپنے قرآن پڑھنے کے ایکسپیرینس کو شیئر کری کہ میں نے کہا کیسا لگتا ہے، کیا چل رہا ہے؟ تو ان کے جو ایکسپریشنز اور جو ایموشنز تھے، اس کے اندر جو بات تھی اور جو الفاظ تھے وہ کیا تھے؟ کہ میں اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار رہی ہوں اس وقت، اور میرا حال ہے کہ اچھی عمر جس میں بچے بھی بڑے ہو جائیں، کیا مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا بیسٹ ٹائم۔ اور ان کے چہرے کے فیس ایکسپریشن ایسے تھے جیسے کہ نیولی ویڈ لڑکی کے، دیز آر دی بیسٹ ڈیز آف مائی لائف۔ زندگی اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے اللہ سے تعلق کے بعد، لیکن ہم نے یہ مٹھاس چکھی کم ہے، دوسروں میں کھوئے رہے، لوگ سب حقیقتوں کے باوجود اللہ کی ہستی کہیں پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کبھی یاد آتا ہے گناہ کے وقت یا نیکی کے وقت، تو بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں اللہ سے، چیک کریں کیا سوچتے ہیں ہم۔ آپ ہی شیئر کی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد بریک ہے انشاءاللہ، 20 منٹ نماز اور کھانا، انشاءاللہ ہم 12:50 پہ اب دوبارہ ملتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ شیئر کیجئے، چند لوگ جی آن لائن سے بھی لے سکتے ہیں مائک، ہم آپ مائک لے لیں۔